سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای شیخ و عرب و العجم عارف بالله حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار کا ایک قطعہ ہے. گرچہ میرے گھر گرچہ میرے گھر راہ بے در راہ گرچہ میرے گھر راہ بے در راہ تیرے سنگ سر پہ میرا سر راہ سنگے در پہ میرا سر رہا گرچہ میرے گھر راہ بے در رہا گرچہ میرے گھر راہ بے در رہا تیرے سنگے در ان کو ہر لحظہ حیات نو ملی ان کو ہر لحظہ حیات نو ملی زیر خنجر عاشقوں کا سر منجر عاشقوں کا سر ان کو ہر لحظہ حیات نو ملی ان کو ہر لحظہ حیات نو ملی زیر خنجر گرچہ میرے گھر راہ بے در راہ گرچہ میرے گھر راہ بے در راہ تیرے سنگ در میرا سر راہ تیرے سنگ منتخب ملفوظات حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. ارشاد فرمایا کہ میں نے دو لفظوں میں معاملہ بالشیخ کا خلاصہ نکالا ہے، یعنی خلاصہ شیخ سے تعلق اور کیسے معاملہ کرنا چاہیے، دو لفظ میں اس کے موافق عمل کرنا چاہیے، یعنی اطلاع اور اتباع. اپنے احوال کی اس کو اطلاع کرتے رہو اور جو وہ حکم دے اس کے موافق عمل کرتے رہو، پھر کامیابی یقینی ہے انشاءاللہ. اگر اس کو اس تمام مشقت کے بعد صرف یہی معلوم ہوا کہ میں ناکام رہا تو یہ بھی کامیابی ہے، کیونکہ اس نایاب سے عبدیت پیدا ہوگی. یعنی جو یہ نایاب کا مطلب کہ اپنے کو کچھ نہ سمجھنا، سمجھا کہ میں تو ناکام رہا، ساری عمر لگا رہا لیکن میں ناکام رہا، تو اپنی ناکامی کا یہ احساس اللہ کے راستے میں یہ عبدیت پیدا کرتا ہے، اور یہی کمال مقصود ہے۔ جو شخص شیخ کی تعلیم پر عمل کرتا رہے گا، اس کو اور کچھ نہ ملے تو رضا تو ضرور ملے گی، کیونکہ حق تعالیٰ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے راستے میں تکلیف اٹھاتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں ہمارے لیے، ہم انہیں ضرور بالضرور راستہ دکھلاتے ہیں اور اپنا وصول بھی عطا فرماتے ہیں۔ ساری زندگی بھی اگر لگا رہا اور یہ سمجھا کہ مجھے کچھ نہیں ملا، تو اس کو اللہ کی رضا تو ضرور ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہمارے راستے میں جو تکلیف اٹھائے گا ہم ضرور اسے ملیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ جس قدر علوم میں ترقی ہوتی جاتی ہے، اسی قدر کلام کی روانی کم ہوتی جاتی ہے، اور اگر کبھی روانی زیادہ ہوتی ہے تو وہ مخاطبین کا فیض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخاطب کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ ان کے افادے کے لیے شیخ کے قلب میں مضامین مفیدہ کثرت سے وارد ہو جاتے ہیں، پس شیخ ناز نہ کرے کہ ہم نے بڑے بڑے علوم اور اسرار بیان کیے ہیں، کیونکہ کبھی سامعین کی برکت سے بھی مضامین کا ورود ہوتا ہے، اور اس وقت اس کی مثال قیف جیسے ہوتی ہے کہ وہ محض واسطہ ہے بوتل میں تیل پہنچانے کا۔ اگر قیف ناز کرنے لگے کہ میں نے تیل پہنچایا، تو یہ اس کی حماقت ہے، بلکہ اس کو بوتل کا ممنون ہونا چاہیے کہ اس کی برکت سے اس کو تیل سے کسی قدر تلبس ہو گیا۔ ارشاد فرمایا کہ حالات کے بارے میں لوگوں میں افراط و تفریط ہے، بعض لوگ تو حالات کو مقصود اور کمال سمجھتے ہیں۔ حالات سے مراد حال آ جانا، وجد آ جانا، اور ایسا حال مغلوب الحال ہو جانا، یا کیفیات، بہت زیادہ کیفیات مل جانا، تو یہ حالات کو بعض لوگ مقصود اور کمال سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ بالکل اس کے منکر ہیں۔ ایسے ہی ادب شیخ میں افراط و تفریط ہے۔ آج کل لوگ تعظیم اور تکریم کرتے ہیں شیخ کی، اور جو حق ہے اس کا یعنی استفادہ نہیں کرتے، یعنی ادب تو زیادہ کرتے ہیں، جھکتے ہیں، جوتیاں اٹھاتے ہیں، دعائیں بھی کراتے ہیں، لیکن اس سے استفادہ نہیں کرتے، یعنی شیخ کو جو حق دو حق بتلائے ہیں، دو الفاظ بتلائے ہیں پچھلے ملفوظ میں، اطلاع اور اتباع، یہ کام اصل کام ہے، اصل کام کرتے ہی نہیں، جوتیاں اٹھا لیں گے اور سر جھکا لیں گے اور حضرت حضرت کہہ دیں گے، لیکن استفادہ کا اصل طریقہ اطلاع اور اتباع ہے۔ ہر چیز کا حق وہی ہوتا ہے جس کے لیے وہ موضوع ہو۔ جیسے کوئی مسجد بنا دے اور اس کو سجا بنا کر رکھے مگر اس میں نماز نہ پڑھے، تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مسجد کا حق ادا کرتا ہے، یعنی جب نماز نہ پڑھے تو مسجد کا حق ادا نہیں کیا، اسی طرح سے اطلاع اور اتباع نہ کرے تو شیخ کا حق ادا نہیں کیا۔ ارشاد فرمائے کہ جو طالب اپنے شیخ کی مجلس میں بیٹھے، اس کے لیے ادب یہ ہے کہ جب شیخ کچھ کلام کرے تو پوری توجہ سے اس کو سنے، اور جب خاموش رہے تو یہ ذکر اللہ میں مشغول رہے، اگرچہ ذکر قلبی بھی اس وقت کافی ہے، مگر میں ذکر لسانی کو اس لیے ترجیح دیتا ہوں کہ ذکر قلبی میں اکثر غفلت پیش آ جاتی ہے، اور آدمی یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں ذکر میں مشغول ہوں۔ ذکر قلبی کی دو صورتیں ہیں، ایک الفاظ متخیلہ یعنی اللہ تعالیٰ کے کسی نام کے الفاظ دھیان میں رہیں، دوسرے محض تفکر یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، اس کی رحمت اور اس کی نعمتوں میں غور و فکر۔ ایک صاحب نے چھینک کر زور سے الحمدللہ کہا، حضرت خطوط کے جوابات لکھ رہے تھے، یرحمک اللہ کہہ کر پھر فرمایا کہ بھلے مانس چپکے ہی سے کہہ لیا ہوتا، اب سب کام چھوڑ چھاڑ کر آپ کی چھینک کا حق ادا کریں۔ پھر فرمایا کہ ایسے موقع پر جبکہ دوسرے لوگ کام میں مشغول ہوں، چھینکنے کے بعد الحمدللہ آہستہ سے کہنا چاہیے۔ میں ہمیشہ آہستہ سے کہتا ہوں کہ دوسروں پر خواہ مخواہ جواب واجب نہ ہو، کیونکہ مسلمان کا حق ہے جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کو یرحمک اللہ کہنا واجب ہے۔ اب دوسروں اس نے زور سے الحمدللہ کہا تو سب کو واجب ہو گیا کوئی نہ کوئی جواب دے اس کو، اب ایک آدمی مصروف ہے، مشغول ہے، دھیان کہیں لگا ہوا ہے اس کا، اس کو مخل ہو جاتا ہے، اس لیے مجلس میں اگر موجود ہیں تو اس وقت ادب یہ ہے کہ الحمدللہ آہستہ سے کہے، تاکہ دوسروں پر جواب واجب نہ ہو جائے. اسی طرح حضرت سجدے کی آیت کو آہستہ سے تلاوت فرماتے ہیں. ایک بار فرمایا کہ جب مجلس جمی ہوئی ہو اور گفتگو ہو رہی ہو تو سلام نہیں کرنا چاہیے اور نہ مصافحہ کرنا چاہیے. بعض لوگ بیچ میں السلام علیکم کہہ کر لٹ سنبھال دیتے ہیں اور پھر ایک طرف سے مصافحہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے گفتگو کا سارا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے اور تمام مجمع پریشان ہو جاتا ہے. یہ آداب مجلس کے خلاف ہے، اس سے دوسروں کو سخت تکلیف ہوتی ہے. فرمایا کہ کام کی مشغولی میں وہ سلام کا یا چھینک کا جواب دینا واجب نہیں ہے. شریعت میں یہی ہے کہ ایسے موقع پر جبکہ جواب دینا واجب نہ ہو، مثلا کوئی آدمی قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور کسی نے چھینک کر الحمدللہ کہہ دیا، تو ایسے تلاوت کے موقع پر قاری کو جواب دینا واجب نہیں. اسی طرح بیت الخلاء میں کوئی شخص ہے اور کسی نے آ کر سلام کر دیا زور سے، تو بیت الخلاء میں سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے، اس پر واجب نہیں ہوا. اسی طرح کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہے، کھانے کے دوران کسی نے آ کر سلام کر دیا، ایسے وقت میں بھی سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے. تو ایسے وقت میں فرمایا کہ کسی نے کام کی مشغولی میں کو سلام کا یا چھینک کا جواب دینا واجب نہیں، لیکن پھر بھی جواب نہ دینا برا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اگر جواب نہ دیا جائے تو دل شکنی ہوتی ہے، اور اگر کچھ دیر کے بعد دیا جائے تو اتنی دیر تک تو دل شکنی ہوئی. عرض کیا گیا کہ کیا ہر قسم کی مشغولی میں سلام کا جواب واجب نہیں؟ فرمایا کہ دین کی مشغولی میں تو واجب ہے ہی نہیں. کوئی دینی کام میں مشغول ہو، اسی طرح کوئی دینی گفتگو ہو رہی ہے، اس میں نہ سلام کرنا چاہیے اور نہ ہی چھینک آئے تو الحمدللہ زور سے کہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن عبد الدینار ولعن عبد الدرہم، رواہ ترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعنت کی گئی درہم اور دینار کے بندے پر. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ درہم اور دینار کے بندے پر لعنت سے مراد یہ ہے کہ بندہ مال و زر دولت سمیٹنے کی خاطر نماز، روزہ اور جملہ اعمال خیر سے غفلت اور حلال و حرام کی پرواہ نہ کرنے کے سبب حق تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. ورنہ اگر تقوی کے ساتھ دولت ہو تو کوئی مضائقہ نہیں. کما ہوا فی الحدیث بھی روایت احمد، لا بأس بالغنا لمن اتق اللہ عز وجل، یعنی مالداری مضر نہیں اس کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہو. اس سے معلوم ہوا کہ جاہل صوفیہ جو متقی مالداروں کو بھی دنیا دار سمجھتے ہیں اور ان کو قصد معاش سے روکتے ہیں، سب غلطی پر ہیں. حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، قصد دنیا تو کر حوث کم کر، اس پہ تو دین کو مقدم کر. قصد دنیا تو کر حوث کم کر، اس پہ تو دین کو مقدم کر. اللہ توفیق. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں لباس کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے. نیا کپڑا پہن کر یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ. ترجمہ: سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے کپڑا مجھے پہنایا اور نصیب کیا بغیر میری کوشش اور قوت کے. پیمامے کے نیچے ٹوپی رکھنا سنت ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا بہت پسند تھا. سیاہ صافہ باندھنا مسنون ہے، شملہ چھوڑنا بھی مسنون ہے، ٹوپی پہننا بھی سنت ہے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض شمائل و اخلاق اور عادات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملنے والوں کی حالت کا استفسار رکھتے تھے اور لوگوں میں جو واقعات ہوتے تھے آپ ان کو پوچھتے رہتے تاکہ مظلوم کی نصرت اور مفسدوں کا انسداد ہو سکے اور اچھی بات کی تحسین اور تصویر اور بری بات کی تقبیح اور تحقیر فرماتے. آپ کا ہر معمول نہایت اعتدال کے ساتھ ہوتا تھا، اس میں بے انتظامی نہیں ہوتی تھی کہ کبھی کسی طرح کر لیا کبھی کسی طرح کر لیا. لوگوں کو تعلیم مصلحت سے غفلت نہ فرماتے، لوگوں کی تعلیم مصلحت سے غفلت نہ فرماتے، باوجہ اس احتمال کے کہ اگر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو بعضے تو خود دین سے غافل ہو جائیں گے یا بعضے امور دین میں اعتدال سے زیادہ مشغول ہو کر دین سے اکتا جاویں گے. ہر حالت کا آپ کے یہاں ایک خاص انتظام تھا. سبحان اللہ. حبیب خیر الخلق کلہم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. يا الله گناہوں معاف فرما دے، يا الله سب کے ہر گناہ کو معاف فرما دے، يا الله ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، ہمارے پرانے پڑوسی شدید علیل ہیں ان کے سینے میں بلغم بہت ہے، ان کو نمونیا بتلایا ہے، کافی طبیعت ناساز ہے، گھر پر ہیں. اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے. اللہ جلد از جلد ان کو صحت یاب فرما دے. اے اللہ سب بیماروں کو صحت عطا فرما دے، سب بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے رزق میں، رزق حلال میں خوب برکت عطا فرما دے. اے اللہ رزق حلال میں خوب برکت عطا فرما، خوب وسعت اور کشادگی عطا فرما، ہر مسلمان کو کشادہ رزق عطا فرما، 100% حلال عطا فرما. یا اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے ان کو نیک صالح اللہ والے رشتے عطا فرما، بے اولادوں کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دے. اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما. اللہ میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما، رتبے بہت بہت بلند فرما، عافیت دارین، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الکریم، برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.